محمد صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم
مشہور روایت ہے، آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہوگی
کہ نماز عشاء کے بعد حضرت امیر المومنین علی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا تمہیں الحمد کے معنی معلوم ہے؟ کس کے؟ الحمد. کوئی اور ہوتا تو کہتا جی کیوں نہیں معلوم، مگر کم سے کم ابن عباس حضرت علی کے رکاب میں اٹھے بیٹھے تو تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا اللہ کا رسول اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. علم ہمیشہ عاجزی سے حاصل ہوتا ہے، تکبر علم کی راہیں بند کر دیتا ہے. علم ہمیشہ عاجزی سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کا رسول اور اس کا وصی بہتر جانتا ہے. کب بیٹھو سنو علم کے معنی کیا. حضرت ابن عباس کا فرمانا ہے کہ شب گزر گئے، سحر ہو گئے، اور حضرت صرف الف و لام کے معنی بیان کرتے ہیں. صرف الف و لام، الحم سے الف و لام ہٹا دیجیے اور جا کے کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیے کہ اس علی غلام کو کتنی دیر گفتگو کر سکتے ہیں، کتنی دیر کیسا بھی لکھ سکتے ہیں، کیسا تو نہیں لکھ سکتے ہیں. بالنحو میں علی غلام کی کتنی قسمیں ہیں، علی غلام عہدی ہوتا ہے، اور علی غلام جنس ہوتا ہے، اور علی غلام استغراق ہوتا ہے، اور پھر معانی و بیان میں علی غلام کے کتنے پہلو ہیں، کتنے معانی، اور سب سمیٹ لیں کیسا بھی لکھ سکتے ہیں، کئی منٹ گفتگو کر سکتے ہیں، کئی گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں، شب بھر نہیں کر سکتے. اور وہ بھی دیکھیں گفتگو کا معیار ہوتا ہے. کبھی آپ کسی مبتدی سے گفتگو کر رہے ہیں، جب کسی بالکل مبتدی سے گفتگو ہوتی ہے تو بڑے مطالب کو تحلیل کر کے تفصیل کے ساتھ الف بے کی طرح سمجھانا پڑ رہا ہے، اس میں وقت لگتا ہے. جب کوئی فاضل طالب علم ہو وہاں لکھا ہو، پہلے سے کچھ علم ہو، اسے کچھ معلومات ہو، اس سے پھر اس انداز سے گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ اصطلاحوں میں گفتگو ہوتی ہے. اصطلاحوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کئی کئی صفحوں کا مضمون ایک چھوٹی سی اصطلاح میں ہوتا ہے. واضح ہے گفتگو کرنے والے امیر المومنین ہیں، سننے والے ابن عباس. کیا مکتبی گفتگو ہو رہی ہوگی؟ اس کے باوجود اگر شب بھر مطالب بیان کرتے رہے تو یہ دلیل ہے میرے اس قول کی کہ قرآن مجید کا ہر حرف ایک کتاب ہے. دوسری روایت بھی آپ کی سنی ہوئی روایت، مگر سنتے ہیں روایتوں کے اندر اشارات کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، رموز کیا ہیں، قرآن کی عظمت اور اعجاز کی کیا شان ہے. جو مسلمان کے لیے قرآن معجزہ ہے، کس کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ بلا شک معجزہ ہے. دنیا قرآن کے خلاف گفتگو کرتی رہے، دنیا ہمارے خطیب قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گفتگو کرتی رہے، وہ اس کی شہاوت ہے، وہ اہل دنیا کی شہابت ہے. ورنہ حضرت کا کردار، حضرت کی شخصیت، حضرت کی کتاب، اس کی عظمتیں اپنی جگہ لازوال ہیں اور روشن ہیں. ایسی بھی نہیں کہ روشن نہ ہو. اگر یہ بات ذہن عالی میں ہے کہ قرآن مجید کا ہر ہر ہے کتاب، تو پھر ظاہر سی بات ہے میں نے کہہ تو دیا کہ اس مرتبہ میں نے سورہ مبارکہ دہر کو موضوع بنایا ہے. مگر سورہ مبارک دہر کی تفسیر کے لیے ایک دہر چاہیے. اس لیے ابھی میں عاجزی سے اعتراف کروں کہ اس پورے سفر میں اگر تمام مجلسیں بھی سورہ مبارک دہر کی آیتوں پہ پڑھتا رہوں تو بھی اس سورے کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. ظاہری اعتبار سے مکمل نہیں ہو پائے اور باطنی اعتبار سے تو اور مشکل ہے, لیکن ہاں ایک سراغ ضرور ہے. اگر انسان کا دل آئینہ ہو, اس دل میں محبت ہو قرآن کی, اس دل میں محبت ہو جان قرآن کی, اس دل میں محبت ہو ذات قرآن کی, جان قرآن علی ہے, ذات قرآن محمد, صلوات پڑھیے محمد, دل میں قرآن کی محبت ہے, جان قرآن کی محبت ہے, ذات قرآن کی محبت ہے, اگر مقام ختم نبوت سے اسے وابستگی ہے, اگر مقام ولایت سے اس کی وابستگی ہے اور سچی وابستگی ہے, تو خود پروردگار لطف فرماتا ہے. مقام ختمی مرتبہ لطف ہوتا ہے وہاں سے, مقام ولایت سے لطف ہوتا ہے, قرآن خود اپنے قاری سے ہم سخن ہوتا ہے. اور اس لیے یاد رکھیے کہ زبان عربی جاننے کی شرط نہیں ہے. اجمالاً یہ نقطہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تشویق کی خاطر, لیکن یہ صرف تشویق کی خاطر نہیں ہے. عربی آپ کو آتی ہو یا نہ آتی ہو, یہ عذر نہ کیجیے گا کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو قرآن کے اوپر بعض حضرات, بلکہ بہت سے حضرات یہ عذر لاتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ, انگریزی ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کا. جب ہم کسی سے کہتے ہیں لوگ آتے ہیں مشکلات لے کر, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے طالب علموں کے پاس اکثر مشکلات ہی لے کے آتے ہیں, بڑے سے بڑے جو دوسروں کے لیے خود مشکل بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے رات کے پردے میں ہم جیسے فقیروں کا در کھٹکھٹاتے ہیں. کوئی آیت, کوئی دعا, کوئی ذکر, کوئی ویر, بتائیے یہ مشکل ہے کیسے آسان ہو گئی. میں اکثر تجویز کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ بھائی سورہ مبارکہ یاسین پڑھ لیں, قلب قرآن سورہ یاسین. اب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انگریزی ترجمہ پڑھنا کافی ہے؟ آپ رونے کا موقع ہے. ایک مسلمان یہ پوچھے اور یہ کہے یہ اعتراف کرے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, وہ بھی ایک پاکستانی مسلمان, ایک پاکستانی مسلمان یہ کہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, اس کے اصلی رسم الخط میں عربی میں پڑھنا نہیں آتا, یا اصل تلفظ میں قدرت نہیں ہے, یاسین والقرآن الحکیم نہیں کہہ سکتے. انگریزی ترجمہ بچپن سے ڈیڑھ سال کی عمر تھی تب سے انگریزی اسکول میں ڈال دیا گیا اور ساری زندگی انگریزی ہی زبان میڈیم آف انسٹرکشن بنی رہی اور ماشاء اللہ بڑے بڑے مراتب پہ پہنچ گئے, قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. بد دعا کرنا تو نہیں چاہیے, بد دعا ہم لوگ کبھی نہیں کرتے, ہمارے دلوں سے بد دعا نہیں کرتے, مگر مقام عبرت ہے. کبھی کبھی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ آپ کی راہوں کی مشکلوں کو اور بڑھائے تاکہ آپ قرآن کی قدر جانیں. نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قدر پہچانے, مقام ولایت سے وابستہ ہوں, قرآن پڑھنا سیکھیں تو صحیح. پڑھیں تو یہ عذر ہوتا ہے, اور پھر جب زور اور تاکید سے کہنے کے نہیں قرآن اصل الفاظ پڑھیں تو یہ عذر ہوتا ہے کہ ہمیں عربی زبان کا مطالب سمجھ میں نہیں آتے, معنی سمجھ میں نہیں آتے تو پھر کیوں پڑھیں, وقت کا ضیاع ہے. وقت کا ضیاع نہیں ہے, ایک جملہ یاد رکھیے گا, مختصر سا جملہ ہے مگر بہت عمیق ہے. قرآن مجید بظاہر عربی میں ہے مگر اصل میں قرآن مجید فطرت کی زبان میں ہے. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو زبان فطرت میں ہے. اگر واقعا قرآن مجید سے محبت ہے, ادب تلاوت قرآن کے ساتھ, ادب تلاوت قرآن کے ساتھ, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, محبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ, اگر آپ قرآن مجید تلاوت کریں گے تو یہ قرآن خود اپنے آپ کو, اپنے معانی کو آپ کے اوپر منکشف کرتا چلا جائے. پھر قرآن کی آیتیں ایک خاص انداز سے آپ کے قلب پر تجلی کریں گی. تجربہ کر کے دیکھیے, اور جب تجلی کریں گی تو کیفیت کیا ہوگی, چاہے آپ بیان نہ کر سکیں مگر سمجھ لیں گے. چاہے آپ بیان نہ کر سکیں, قوت بیان نہیں ہے مگر آپ سمجھ لیں. کوئی شخص اگر قدرت بیان نہ رکھتا ہو اور مناظر فطرت کو دیکھ رہا ہو, وہ حسن فطرت سے محسوس تو ہوتا ہے مگر شاعر نہیں ہے, ادیب نہیں ہے, خطیب نہیں ہے, زبان پہ قدرت نہیں ہے, مصور نہیں ہے, نقاش نہیں ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا مگر محسوس تو ہوتا ہے. اور فرمایا محسوس ہوتا ہے, یہی کیفیت قرآن مجید کی ہوتی ہے. اگر انسان قرآن مجید کو محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, عشق کے ساتھ, ولایت کے ساتھ, وفا کے ساتھ تلاوت کرے تو قرآن مجید کے معانی اس کے چشم قلب پر آشکارا ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن سمٹ کے نقطے میں آ جاتا ہے.
باقی 10 آیتیں پڑھیں,
دس، پچاس نہیں، سو نہیں، ہزار نہیں، دس بیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس کو غافلوں کی فہرست سے کاٹ کر بیدار بختوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے. کتنا آسان نسخہ ہے. اب آپ سب پریشان ہوں گے کہ ہمیں تو دس آیتیں بھی نہیں پڑھنی آتی، میں اور آسان کر دوں اس کا. الحمد کا سورہ تو سب کو یاد ہوگا، یاد ہے نہیں؟ الحمد کے سورے میں کئے آیتیں ہیں؟ سات. قل ھو اللہ بھی یاد ہوگی. قل ھو اللہ میں کئے آیتیں ہیں؟ چار. بسم اللہ ملا کر پانچ. اچھا سات چار، سات پانچ، دس سے تو زیادہ ہو گئے. سوتے وقت وضو کیجیے، ایک بار الحمد، ایک بار قل ھو اللہ پڑھ لیجیے، مگر اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار تیرے نبی نے، تیرے حبیب نے، تیرے ولی نے، حجت حق نے یہ نسخہ تعلیم فرمایا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں، معبود ہماری زبان سے یہ تلاوت قبول فرما لے، ہمیں بیدار وقتوں میں شمار کر. کتنا آسان نسخہ ہے، مشکل ہے؟ کر سکتے ہیں نہیں؟ کر سکتے ہیں نا، کریں گے کہ نہیں؟ کل سے آسان. یہ بات جب بھی آپ نے، جب بھی آپ طے کریں گے کل سے کریں گے تو وہ کل کبھی نہیں آئے گا. آج سے جب آپ جائیں، دیکھیے ابھی تو ہم تمہید میں ہیں، اب انہوں نے آٹھ بجے مجلس شروع کرنے کا وقت رکھا ہے نا، ختم کرنے کا وقت تو نہیں ہے. مجھے بھی اطمینان سے پڑھنے دیجیے، ایک صلوات پڑھیے. اس لیے کہ میری عادت ہے جب مقرر جملے پڑھتا ہوں تو اسے وقت میں شمار نہیں کر رہا ہوں، تو یہ تو پڑھ چکے تھے، نئی بات تو نہیں پڑھی، پڑھ چکے تھے. البتہ بشرطے کے طاقت ساتھ دیتی رہے، بشرطے کے طاقت ساتھ دیتی رہے. ایک صلاح پڑھیں گے. ایک جملہ اس میں اضافہ کر لیجیے، قرآن مجید کا بنیادی موضوع توحید ہے اور بنیادی سبق عشق علی.
مشاہدے کی سطح پہ پہنچنا یہ مطلوب ہے.
یہ مطلوب ہے. تو موضوع قرآن کیا ہے؟ توحید. وہ بھی توحید حق صمدی. یہ جو لفظیں استعمال کرتا ہوں اس لیے نہیں استعمال کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بوجھل لفظیں ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور آپ حیرت میں واہ واہ کرتے رہیں. یہ خطابت کی ٹیکنیک. ایسی بات کہو کہ سمجھ میں نہ آئے تاکہ جھوم جائے. یہ بھی کوئی بات چلی. یہ خطابت نہیں ہے. یہ کہیں اور کی خطابت ہوگی. یہ خطابت ممبر حسینی کو زیب نہیں دیتی. یہ خطابت ممبر حسینی کو زیب نہیں دیتی. ممبر حسینی کو وہ خطابت زیب دیتی ہے کہ ہر کلمہ جو کہو سمجھ کے کہو سمجھا کے کہو اس محاسبے اور مراقبے کے ساتھ کہو کہ کلمے کا حساب دینا ہے. وہاں حساب دینا ہے. تمہیں ہم نے موقع دیا تھا ممبر پہ جانے کا. تمہیں ہم نے موقع دیا تھا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو خطاب کرو. تمہیں ہم نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ سب گوش پر آواز رہیں تمہاری آواز پر. تم نے کس کی بات پہنچائی؟ کس کا پیغام پہنچایا؟ توجہ ہے. تو جو بھی گزارش کر رہا ہوں وہ اس احساس و ادراک و ایقان کے ساتھ کہ ہمیں حق سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا. موضوع قرآن توحید. درس قرآن عشق علی. عشق علی کی لغت کچھ نہیں ہونے والا. کوئی شاعری نہیں. پھر مجبور ہوں یہی جملے عرض کر دوں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. بات تمہید میں. آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, صوم صدقہ کرتے ہیں, انشاءاللہ جہاد کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, معاملات میں احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں, میراث ادا کرتے ہیں, حدود و تعزیرات کو نافذ کرتے ہیں. یہ سب ایک مسلمان کی دنیا ہے. رکھیے گا کیا سکتا. نماز ایک مسلمان کی دنیا ہے, روزہ ایک مسلمان کی دنیا ہے, حج ایک مسلمان کی دنیا ہے. مسلمان کی آخرت عشق علی ہے. ضرور ہے کہ وہی جملے زبان پہ آتے چلے جا رہے ہیں جو کہہ چکا ہوں. اس لیے یہ سب مائنس کر دیجئے گا حساب میں وقت کے. ذہن سے مائنس نہ کیجئے گا. ذہن سے مائنس نہ کیجئے گا. عشق امیر المومنین, عشق علی ابن ابی طالب, ذات علی ابن ابی طالب, زوات مقدسہ ائمہ اطہار, ان کی حقیقت سے دنیا واقف نہیں ہے. ان کی حقیقت سے دنیا واقف نہیں ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی حقیقت کو عام زبان میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان کی زبان میں سمجھنے کی ضرورت ہے. زبان کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے, ایمان کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے. ایمان کی ڈکشنری میں سعادت کے معنی ہے حب علی, شقاوت کے معنی ہے بغض علی. ایمان کی ڈکشنری. اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ حالانکہ آج کل تو کوئی تقریر ایک جگہ کرو تو دوسری جگہ پہنچ ہی جاتی ہے. قبل سے بھی ہم پہنچیں تقریر پہنچ جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ زبان, یہ یوں ہی تھوڑی کہہ دیا میں نے زبان کی ڈکشنری اور ایمان کی ڈکشنری. گویا خطابت ہے لفظوں سے کھیل رہے ہیں؟ نہیں. زبان کی ڈکشنری کوئی لکھتا ہے تو اس میں ہر لفظ کے آگے دوسرا وہ مترادف کلمہ لکھتا ہے جس سے اس کے معنی کی طرف اشارہ ہو جائے. وہ معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو مجازن سے ہم کہتے ہیں کہ معنی لکھتا ہے، معنی بیان کرتا ہے، اس کے لیے سند اور شاہد لاتا ہے. کسی لفظ کے معنی لکھے گا تو جو لغت نگار ہے اسے سند پیش کرنا ہوگی، یہ معنی آپ نے اس لفظ کے کہاں سے لکھ دی. اہل زبان سے سند لاتے ہیں. مثلاً اردو کی ڈکشنری لکھ رہے ہیں آپ، یہاں ماشاء اللہ اس ملک میں بہت بڑی ڈکشنری لکھی گئی، تاریخی اصول پر اردو لغت ترتیب دیا گیا اور ماشاء اللہ میرا خیال ہے کہ 30-32 جلدیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ضخیم جلدیں ہیں. اس میں ہر لفظ کے معنی لکھنے کے ساتھ سند میں، شاہد میں، یا کسی شاعر کا شعر ہے یا کسی نثر نگار کا جملہ، کہ بھئی کوئی لفظ خودی، لفظ خودی کے کئی معنی ہیں، ہر معنی کے لیے سند درکار ہے. ایک جگہ لفظ خودی ہے خود بینی کے معنی میں، ایک جگہ لفظ خودی ہے خود شناسی کے معنی میں، تو سند دینی پڑے گی کہ میر تقی میر نے خودی کے معنی میں یہ شعر کہا ہے، اقبال نے خودی کے معنی میں یہ شعر کہا ہے. تو جب زبان کی ڈکشنری لکھی جاتی ہے تو شاعر اور ادیب کے کلام سے سند پیش کی جاتی ہے، جب ایمان کی ڈکشنری پیش کی جاتی ہے تو اس میں کلام خدا اور کلام رسول سے سند پیش کی جاتی ہے. اور میں اس اصول کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی ڈکشنری میں سعادت کے معنی ہے حب علی، شقاوت کے معنی ہے بغض علی. احادیث صحیحہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا کر دیکھیں، امیر المؤمنین اللہ. ہم جتنے بھی فضائل مراتب آپ کو بیان کریں کم ہیں، لیکن بارہ یہ درمیان میں اسی لیے بیان کرتی ہے، ممکن نہیں ہے کہ کنہ ذات علی تک کوئی پہنچ سکے جے جائے کہ کنہ ذات مصطفیٰ. اور جب مرتضیٰ و مصطفیٰ کی کنہ ذات تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے خالق کی کنہ ذات تک. سعادت اسی میں ہے کہ کہیں آمنا برب محمد و علی. بلکہ اگر قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں تو جناب موسیٰ پیغمبر تھے، ہارون ان کے وصی تھے، ایمان لانے والے جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہارون کا نام پہلے لیا، موسیٰ کا بعد میں. اگر ہم کہیں آمنا برب علی و محمد، ہم علی اور محمد کے رب پر ایمان لائے، بس یہی ہماری توحید ہے. کس پہ ایمان لانا ہے؟ آمنا برب علی و محمد، آمنا برب المرتضی والمصطفی. مرتضی و مصطفی کے رب پہ ایمان لانا، یہ ہے توحید. ہماری توحید یہی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں اٹھ سکتے. اپنے اپنے مراتب ہیں، اپنے اپنے نقائص ہیں، اپنے حدود ہیں، وجود کے حصے ہیں، اس حصے سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا. جتنا حصہ وجود ہمیں ملا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بارہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کی نسل پاک سے جو سلسلہ چلا ہے، امام حسن، امام حسین، امام حسین العابدین، سید الساجدین، جن کی تاریخ شہادت کی مناسبت سے مدرس ہیں، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام،
محمد علیہ السلام، محمد علیہ السلام، محمد علیہ السلام، محمد علیہ السلام، محمد علیہ السلام، محمد علیہ السلام، حضرت حجت علیہ السلام، اللہ مستقل توجہ چاہتی ہے، لیکن سوائے ان آیات کے، ان روایات کے جو حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرما دی ہیں اور جو پیغمبر حق نے ہمیں سنا دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے معرفت حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی چیز سمجھانے کے لیے، کوئی بڑی چیز کسی چھوٹے کو سمجھانے کے لیے تربیت کے بڑے ہنر چاہیے ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، شاید اس بحث میں بڑی عمیق گتھیاں سلجھ جائیں۔ کسی چھوٹے کو بڑی بات سمجھانا آسان نہیں ہے۔ اب ایک ذرا سی درست مثال ہے، کہہ سکتے ہیں ذرا سی بار گراں گراں نیت خاطر کا سبب ہوگی۔ ایک نابالغ بچے کو ایک بالغ کی کیفیت سمجھا سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی کر لیں، آپ کیسے ہی عظیم شاعر ہوں، کیسے ہی عظیم خطیب ہوں، کیسے ہی عظیم ادیب ہوں، کیسے ہی قلمکار ہوں جدید اصطلاح میں، کچھ بھی ہوا، کتنی ہی قدرت سخن ہوا، مسلط ہو تمام اسالیب پر، معجز بیان ہوا، معجز رقم ہوا، کچھ بھی ہو، نابالغ کو بالغ کی کیفیت سمجھا نہیں سکتے۔ پوری ڈکشنری اڑے دیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایک بات، دونوں انسان ہیں، ایک بالغ کی کیفیت نابالغ کو نہیں سمجھا سکتے، تو معصومین کے مراتب غیر معصوم کو کیسے سمجھا سکتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد تمام انبیاء اور اوصیاء برحق، ان کے مراتب، ان کے کمالات، ان کے صفات، ان کی ذات، ان کے اخلاق کو سمجھا کیسے سکتے ہیں؟ یہ بار بار ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال آ جاتے ہیں، یہ کیسے، وہ کیسے، یہ کیا بات، وہ کیا بات، یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں آئے گی، مکتب وحی میں تربیت تو حاصل کریں، قرآن تو پڑھیں، قرآن قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید رب کا کلام ہے، اور کیا غضب کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے اسالیب کی طرف اکثر اشارہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ہر سطح ذہن کو اپیل کرتا ہے، ہر سطح ذہن کو ایڈریس کرتا ہے، اور یہ اعجاز آخر خالق کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، کہ وہ ذہن انسانی اور ذہن بشری کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ غیر محسوس طور پر ذہن میں بلندی آتی چلی جاتی ہے، زمین پر رہتے ہوئے عرش کی باتیں سوچنے لگتا ہے، زمان کے حصار میں رہتے ہوئے لازمانی حقائق کی جستجو کرنے لگتا ہے، مکان میں مقید ہو کر لا مکانی سراغ حاصل کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب میں یہ اعجاز ہے۔ مثلا یہی مقام کوئی معمولی مقام ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اس میں کہا کیا گیا، مضمون کیا ہے؟ یہ آیت سوال کے اسلوب میں ہے، سوال ہے، استفسار ہے، کوشچن ہے، حل آتا، کیا کوئی ایسا وقت بھی آیا، کیا کوئی ایسی ساعت بھی آئی کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا؟ حل اتا علی الانسان انسان پر دہر میں کوئی ایسا لمحہ بھی آیا انسان پر کہ یہ کچھ بھی نہ تھا قابل ذکر نہ تھا؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا قابل ذکر شے نہ تھا. سب سے پہلے گفتگو میں یہاں پر یہ چھیڑنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت اسلوب استفسار میں کیوں سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ عالم ہے بلکہ علم منحصر ہے ذات حق میں. توجہ رکھیے، علم منحصر ہے ذات حق میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ علم نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا عطا کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کو اس نے کچھ نہیں دیا، کسی کو اتنا دیا کہ لوگ اسی کو حق سمجھنے لگے. کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی کو اتنا دیا لوگ سمجھنے لگے، اللہ سمجھنے لگے، معبود سمجھنے لگے، رب سمجھنے لگے. حالانکہ دیا ہوا اسی کا تھا. علم منحصر ہے ذات حق سبحانہ و تعالی. آیت الکرسی پڑھ لیجیے، اس میں یہ راز نہیں بلکہ آشکارا طور پر بیان کیا گیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی کچھ نہیں جانتا مگر اتنا جتنا وہ چاہتا ہے. نفس صریح ہے نا، صاف صاف قرآن مجید کا بیان ہے. تو اب جو کچھ محمد جانتے ہیں وہ اللہ نے محمد کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کچھ امیر المومنین جانتے ہیں وہ سب اللہ نے امیر المومنین کو علم عطا کیا. اور اللہ جس کو جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا عطا کرتا ہے. اب اندازہ کرو ان ہستیوں کا ظرف وجودی کتنا ہے. اس لیے کہ یہ خود کہتے ہیں اپنے علم کے متعلق کہ ہمیں ماکان و ما یکون کا علم ہے. جو کچھ ہو چکا وہ ہم سے پوچھو، جو ہونے والا ہے وہ ہم سے پوچھو. پوچھو پوچھو جو چاہے پوچھو، قبل اس کے کہ ہمیں کھو دو، قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں. جو اس طرح کہہ رہا ہو اس کا سائے وجودی کتنا ہوگا، اس کا ظرف وجودی کتنا ہوگا، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا، اس کی روح کتنی عظیم ہوگی کہ حق نے اپنا علم عطا کر دیا. ایسے علی کا مقابلہ، ایسے ابو تراب کا مقابلہ کوئی ابو جہل کر سکتا ہے؟ اس علی کا مقابلہ کوئی ابو جہل کر سکتا ہے؟ اور کوئی ابو جہل میں کیوں کہہ رہا ہوں، ابو جہل ایک تھوڑی تھے. آج ایک اصول سمجھنے، چھوٹا سا بڑا اصول چھوٹے جملے میں. آج کے بعد سے یاد رکھنا، جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ ابو جہل. Thank you.
ماشاء اللہ.
بات اس آیت پہ ہو رہی تھی, اس آیت پہ حل آتا کہ یہ آیت اسلوب سوال میں کیوں ہے. اللہ کو ہر شے کا علم ہے, جب وہ سب سے بڑا عالم ہے, ہر شے کا علم ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ سوال کے انداز میں جملہ ہی کیوں ادا ہوتا ہے؟ اور قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے, جگہ جگہ طرح طرح سے سوال ہوتا ہے. غالباً میں نے شمار تو نہیں کیا ہے, ابھی آتے ہوئے ذہن میں یہ کون گیا تھا نقطہ, آپ جا کے اس پہ مزید خود تحقیق کروں گا, آپ بھی کیجئے گا, کہ جتنے ادات استفسار ہیں, جتنے ادات سوال ہیں, جتنے الفاظ و حروف کے ذریعے سے عربی میں سوال قائم کیا جاتا ہے, غالباً کوئی چھوٹا نہیں ہے. حل سے سوال موجود ہے, ام سے سوال موجود ہے, آ حمزہ سے سوال موجود ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ارائیت, کیا تم نے دیکھا, سوال ہے کہ نہیں؟ جملہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ. دوسری جگہ, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب ترین نشانی تھے؟ ام حسبت, سوال ہے یا نہیں؟ ام من یجیب المضطر اذا دعاه کون ہے کہ جب کوئی مضطر دعا کرتا ہے تو وہ دعا مستجاب فرماتا ہے, اور وہ سو کو, برائی کو, بلا کو دفع فرماتا ہے, دور کرتا ہے؟ سوال ہے کیا نہیں؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر, کیا کوئی ایسی ساعت, ایسی آن, ایسا لمحہ, ایسا وقت بھی گزرا ہے دہر میں انسان پر کہ یہ قابل ذکر نہ تھا؟ سوال کا انداز ہے یا نہیں؟ عم یتساءلون عن النبأ العظیم, ارے یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ کتنے سوالات ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام میں اسلوب استفسار کو استعمال کیوں کرتا ہے؟ علمی اور تفسیری بحث ہے, اس میں تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے, چونکہ یہاں یہ آیت بھی سوال سے شروع ہو رہی ہے, ہر حرف سوال سے شروع ہو رہی ہے, اس لیے کلمہ سوال سے شروع ہو رہی ہے, اس لیے بحث ضروری ہے. اچھا, اب بعض مفسرین نے کہا یہاں حل سے مراد حل قد ہے, یعنی یقیناً انسان پر ایک ایسا دور گزرا ہے. لیکن اگر ہم حل کو قد سے نہ بدلیں, اور پہلے جو لوگ بدلنے پہ مصر ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ بدلنے کے قائل ہیں؟ آپ حل کو قد سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ آخر یہ بھی تو ایک طرح کی تعویل ہے, آپ تعویل کریں تو بجا, ہم تعویل کریں تو غلط, یہ کون سی منطق ہے؟ بہرحال کچھ کہتے ہیں, بہت سے, ایک تو نہیں, بہت سے مفسرین کہتے ہیں, اس میں مسلک کا کوئی اختلاف نہیں, میں عام گفتگو کر رہا ہوں کہ حل سے مراد قد ہے یہاں پر, چونکہ عربی زبان میں قد کا استعمال بھی حل کے معنی میں ہوتا ہے, حل کا استعمال قد کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا, لیکن ظاہر آیت و ظاہر کلمات کو اگر سامنے رکھیں, قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حل. حل کے معنی کیا ہے؟ کیا حل اتا علی الانسان حین من الدہر, یہاں سوال کیوں قائم کیا گیا یا اور مقامات پہ سوال کیوں قائم کیا گیا؟ سوال قائم کرنے کی صرف دو حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں, معانی و بیان کی کتابوں میں اور حکمتیں مذکور ہیں, مصلحتیں مذکور ہیں, اغراض و مقاصد کلام وہاں زیر بحث آئیں, میں صرف دو حکمتیں, دو اغراض, دو مقاصد. کبھی کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ سوال کرنے والا عالم ہوتا ہے, اور وہ اس بات کا بھی عالم ہوتا ہے کہ تمہیں بھی خبر ہے, مگر وہ چاہتا ہے کہ جو بات تم دل میں چھپائے ہوئے ہو زبان سے اعتراف نہیں کرنا چاہتے, سوال کر رہے ہیں تو اعتراف تو کرو. اعتراف کی خاطر یہ ایک سبب. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں استفہام انکاری، کہ دراصل سوال مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ مخاطب کو اس قول کا پابند کرنا مقصود ہوتا ہے. وہی مقصد قریب ترین جو پہلا عرض کر چکا. دوسری حکمت، دوسری حکمت میں ربوبیت کی شان ہے، لطف ربوبیت ہے. کیا لطف ربوبیت ہے؟ سوال کر کے فکر کو بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ یہ سوچنا سیکھیں، تحقیق کرنا سیکھیں، جستجو کرنا سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، در علم کو کھٹکھٹانا سیکھیں. یہ لطف ربوبیت ہے، یہ لطف ربوبیت ہے. یہیں پر ٹھہر کے جملہ کہہ دوں، اس پہ غور کیجئے گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو کیوں خلق فرمایا؟ اکثر جوان اور گمراہ فکر رکھنے والے یہ سوال لے کر آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مولانا کے پاس اس کا تو جواب ہی نہیں ہوگا اور ہم اپنے لیے ایک عذر لے آئیں گے. اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا بتائیے؟ ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ وہ وسوسہ کیا شیطان نے، گناہ ہو گیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اللہ نے شیطان کو خلق کیا ہے نا، اور خلق ہی نہیں کیا، اسے آزادی بھی دے دی، عمر بھی دے دی. اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور اجازت دے دی، چھوٹ دے دی. تو نعوذ باللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری مجبوری. توجہ سب حضرات برقرار رکھیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی عمل ابتداءً تخلیق اور ایجاد اور ابداع کی سطح پر لطف سے خالی نہیں ہوتا، لطف سے خالی نہیں ہوتا، فیض سے خالی نہیں ہوتا. اس کا ایجاد و خلقت فیض حق ہے، فیض حق ہے. شیطان کو خلق فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. شیطان کیا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنا کی فہرست جا کے دیکھیے گا آج. اللہ کے اسماء حسنا میں، اسماء مبارکہ میں ایک اسم ہے المغل. مغل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گمراہ کرنے والا. اللہ کا کیا نام ہادی یا مغل؟ اللہ حقیقت میں کیا ہے، ہادی ہے یا مغل؟ اللہ ہادی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہادی ہے، مگر خود اس نے اپنا نام مغل رکھا ہے. کیوں؟ مطلب کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں مغل ہوں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، بہت دقیق بحث چڑھ گئی. آج ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں اس مقام گفتگو تک آ جاؤں. اللہ کے ناموں کی فہرست 99 نام جا کے دیکھے گا، اس میں المغل ہے یا نہیں؟ ہے. المغل کے معنی کیا ہیں؟ بظاہر شیطان اس میں المغل کا مظہر ہے. یہ اسم اللہ نے اپنا کیوں رکھا؟ اس کو اپنا مظہر کیوں بنایا؟ توجہ رکھیے گا، یہ بھی لطف حق ہے. آپ جتنے گناہ کرتے ہیں کسی گناہ کا بار شیطان پر نہیں ہے، سب بار آپ پر ہے. تربیت کا اگر اصول سمجھ لیں، کوئی مستحکم کردار پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وسوسوں سے لڑ کے اپنے اندر استحکام پیدا نہ کرے. توجہ رکھیے، سمجھیے اس بات. آپ کسی بچے کی ذہانت کی پرورش چاہتے ہیں کہ بچہ ذہین ہو، بچہ ذہین ہو، اور آپ اس کا آئی کیو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت کی تربیت چاہتے ہیں، ذہنیت نہیں کہہ رہا ہوں, ذہانت. ذہانت کی تربیت کے لیے کیا کرتے ہیں آپ بیٹھے ہیں, آپ معلم, مربی, ایجوکیٹر, باپ بھی, ایک فرض کیجیے ایک شخص باپ بھی ہے, خود ہی اپنے بچوں کو لے کے پڑھانے بیٹھا ہے تو اس کے اندر شفقت پدری بھی ہوگی, شفقت پدری بھی ہوگی, پوری شفقت پدری. پھر اس میں اضافہ ہو جائے گا حکمت ربوبیت, تربیت کے اصول. لیکن وہ کرے گا کیا کہ اس بچے کو غلط کئی جوابات رکھ دے گا سامنے, وہ کہے گا بتاؤ یہ صحیح ہے کہ یہ, یہ صحیح ہے کہ یہ. اگر بچے نے صحیح جواب پہ پہلے ہی انگلی رکھ بھی دی تو کہے گا نہیں نہیں شاید یہ صحیح ہے, ہمیں تو شاید یہ صحیح لگ رہا ہے. یہ باپ بیٹے کو گمراہ کر رہا ہے یا اس کی ذہانت کی تربیت کر رہا ہے؟ یہ بچے کو گمراہ کر رہا ہے, کند ذہن بنا رہا ہے یا ذہین؟ نہیں یہ ذہین بنا رہا ہے کہ بچپن سے بچے کی ذہانت ایسی پختہ ہو کہ کوئی دھوکہ دینا بھی چاہے تو دھوکہ نہ کھائے اور صحیح نتیجے کی شناخت کرے. اللہ نے شیطان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ روح انسان اتنی مستحکم ہو کہ وسوسے ہوتے رہے مگر وہ حق کی شناخت میں گمراہ نہ ہونے پائے. اور یہ پہلے جملہ کہہ چکا ہوں کہ شیطان کو وسوسے سے زیادہ کوئی قدرت نہیں حاصل ہے, یہ پہلا جملہ یاد ہے نا, شیطان کو کتنی قدرت حاصل ہے صرف وسوسے. یعنی وہی بات جو ایک باپ بیٹھ کے بچے کے کو وسوسہ کرتا ہے, نہیں نہیں یہ غلط جواب نہیں ہے, یہ صحیح جواب. جو صحیح جواب ہے اسے غلط کہہ رہا ہے, جو غلط جواب ہے اسے صحیح کہہ رہا ہے. کس لیے؟ گمراہ کرنے کے لیے یا ذہانت کی تربیت کے لیے؟ ذہانت کی تربیت کے لیے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسے کی اجازت دی, اس سے زیادہ نہیں. پرانی مثال ذہن میں ہونی چاہیے, کیا آپ کبھی گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے صبح کی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معلومہ نکلے تھے مسجد کے ارادے سے اور شیطان نے ہاتھ پکڑ کے بیرون خانے پہنچا دیا؟ شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کی کلائی پکڑ کے مسجد سے نکال کے میں خانے تک پہنچا سکے. شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی سے جگہ ہٹا سکے. شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وضو کا پانی ہٹا سکے. نہیں ہے شیطان میں یہ قدرت, صرف وسوسہ کر سکتا ہے. یہ انسان میں قدرت ہے کہ سامنے کی سے جگہ ہٹا دے. شیطان کو صرف وسوسہ کرنے کی ضرورت ہے. اب شیطان کا شکوہ نہ کیجیے اور یہ نہ کہیے گا اللہ نے شیطان کو خلق کیوں کیا. اللہ نے شیطان کو خلق کیا آپ کی تربیت کے لیے. ہدایت کو راسخ کر سکے. ایسی ہدایت پاؤ کہ گمراہ کر نہ سکے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ ایسی ہدایت کہ کوئی گمراہ کر نہ سکے. عام انسان بار بار گمراہ ہوتا ہے, اللہ کے خاص بندے گمراہ نہیں ہوتے. اگر کہیں گمراہ ہوئے بغیر ذرا سی ٹھوکر کھا جائیں تو اسے کہتے ہیں ترک اولا. گمراہ ہوئے بغیر, گمراہ ہوئے بغیر ٹھوکر کھا جائیں وہ ہے ترک اولا. لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ گمراہ ہونا تو دور کی بات ہے, گمراہ ہونے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, ٹھوکر کھانے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا, بلکہ وہ مجسم اس میں مبارک الہادی کا مظہر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مجسم اس میں مبارک البادی کا مظہر ہے. بہرحال بات یہاں تک آئی, مثال کے طور پر شیطان کی بات اس لیے آئی تھی کہ تربیت کے اصول میں یہ ہے کہ بہکا بہکا کے صحیح راستے کی ایسی شناخت دے دو کہ پھر شہید صحیح راستے سے کبھی جگمگا نہ پائے. یہ ربوبیت کا لطف ہے, کرم ربوبیت ہے, لطف ہے, ربوبیت ہے, واضح ہے. تربیت میں مزہ بھی آتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, گویا کھیل کھیل میں سمجھا رہے ہیں, کھیل کھیل میں انہیں ذہنی طور پہ بالغ بنا دیا. سوال میں بھی ایک لطف ربوبیت ہے, سوال کر رہا ہے وہ جسے سب علم ہے, لیکن سوال اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری ذہانت بیدار ہو, تم تحقیق کرو, تم علم حاصل کرو, تم جستجو کرو, تم آگے بڑھو خود سے. اس لیے کہا کہ حالات علی الانسان حین من الدہر, ذرا سوچو سو صحیح, انسان پر کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے؟ اگر طرح یہیں پر ٹھہر جائیں تو انسانیات سے متعلق تحقیق, سائنسی تحقیق کا دروازہ کھل جاتا ہے. گویا قرآن دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور انسان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرو, انسان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرو. اور جب انسان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرو گے, بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ طاقت ساتھ چھوڑ رہی ہے, جب انسان کے ماضی کے متعلق گفتگو ہوگی تو تم دیکھو گے کہ اسی زمین میں کتنے پرانے پرانے انسانوں کی قبریں ہیں. تم مجبور ہوگے تحقیق کرنے پر کہ یہ کون سے انسان ہیں. اس کے بعد تم مجبور ہوگے ان دروازوں پر جاؤ گے کہ جو دروازے جہاں سے صدائے سلونی بلند ہوتی ہے. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, کس کے حوالے سے؟ کسی اور کے حوالے سے نہیں, علی کے پوتے امام باقر کے حوالے سے لکھا ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا, تم ایک آدم کی بات کر رہے ہو, ان آدم سے پہلے ہزار ہزار آدم گزر چکے ہیں, 18,000 آدم گزر چکے ہیں. کہیں 18,000 کی تعبیر ہے, کہیں ہزار ہزار کی تعبیر ہے, الف الف آدم. اور یہ بھی بتعین نہیں کہا جا سکتا کہ الف الف سے مراد الف الف ہے, بلکہ یہ بھی صرف ایک عظیم کثرت کی طرف اشارہ ہے. آپ سوچئے کہ علم انسانیات کہاں تک جانا چاہیے. یہ ہمارے مولوی صاحبان جو نہ سائنس جانتے ہیں اور مجبوراً کہہ رہا ہوں نہ دین جانتے ہیں, کچھ ایسے حضرات یہ بلا وجہ سائنسی تھیوریوں کو رد کرتے رہتے ہیں. بس جو کسی سائنسدان نے کہا وہ غلط کہتے ہیں, ہم جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. ارے آپ خود قرآن سمجھ سکے ہیں؟ کس سے قرآن سمجھا؟ کسی ابو جہل سے سمجھا یا ابو تراب سے سمجھا؟ یہ آیت حل اتا علی الانسان حین من الدہر, یہ انسان کے ماضی اور انسانیات کی تاریخ اور سائنسی تحقیق کی دعوت ہے. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اور جب انسان کی کے ماضی کی تاریخ پر تحقیق کریں گے تو سوالات مختلف ہوں گے، مختلف جوابات ہوں گے. اب ایک سوال اور ایک جواب نقل کر کے گفتگو آج ختم کرتا ہوں. سوال کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے نا، ایک سوال حبیب ابن مظاہر کے ذہن میں آ گیا. بس حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست ساتھی. حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ روایت اس مرتبہ میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں منبر سے، اور اس لیے کہ اس روایت پر مجھے یقین ہے لوگ بحث کریں تو کریں. حضرت حبیب ابن مظاہر نے جناب امام حسین سے پوچھا، ایوشین کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم علیہ السلام، جب اللہ نے آدم کو خلق نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیا تھے؟ محمد اور آل محمد کیا تھے جب آدم خلق نہیں ہوئے تھے؟ تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ کنا اشبع نور ندور حول عرش الرحمن نعلم الملائکة التسبیح والتہلیل والتحمید، ہم نور کے پیکر تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کرتے رہتے تھے اور فرشتوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، ملائکہ کو بتاتے تھے کہ تہلیل کیا ہوتی ہے، تحمید کیا ہوتی ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے، گویا جبرائیل کو بتاتے تھے الحمدللہ کے معنی کیا ہیں، فرشتوں کو بتاتے تھے لا الہ الا اللہ کیسے کہتے ہیں، فرشتوں کو بتاتے تھے سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں. یہ یہاں تک ذہن کیسے جائے گا جب اس پہ غور تو کریں گے کہ انسان کا ماضی کیا تھا؟ حل عطا انسان پہ کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہ تھا؟ جب انسان کے ماضی کی گفتگو ہوگی تو بہت دور تک جائے گی، آدم تک جائے گی، آدم سے پہلے کیا تھا، اس 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 سے پہلے کیا تھا، معلوم ہوگا رب تھا اور رب کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو حقیقت محمدیہ تھی، نور مصطفیٰ تھا، نور مرتضیٰ تھا، نور زہرا تھا، نور حسن تھا، نور حسین تھا. یہ حقائق ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو میں سادہ طور پر گزارش کر کے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ بقیہ گفتگو جاری رہے گی. حسین کا یہ جواب اور حبیب کا یہ سوال، یہ جو نور کے پیکر تھے، جو عرش الہی کے گرد طواف کرتے تھے، جو ملائکہ کو وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے، جو ملائکہ کو معرفت حق عطا کرتے تھے، ان کے ساتھ اہل دنیا نے یہ شروع کیا. یہ جو رسمن ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے نا عاشور کو، عصر عاشور جب کہتے ہیں کہ الوداع یا حسین الوداع، یہ نوحہ مجھے پسند نہیں ہے. ہم حسین کو کبھی الوداع نہیں کہتے، ہم ہمیشہ حسین کو ساتھ رکھتے ہیں، ہمیشہ حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم حسین سے جدا رہ کے جی نہیں سکتے. ہم تو ہمیشہ کیا قیامتیں نہیں گزری، کیا کیا قیامتیں نہیں گزری، بس کچھ بھی میں نے ذکر نہیں کیا، صرف ربط کلام فضائل سے مصائب کی طرف، ربط حرف ربط پر ہوں میں، اور آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اب بالکل میری طاقت بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا. حضرت سجاد کی شب شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہے نا، بس ایک جملہ سنو، بس تصور کی بات ہے، اگر جب دل بیدار ہے، اگر احساسات بیدار ہے، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی مقتل نہیں پڑھ رہا ہوں، بس میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قلب سید سجاد کے درد و الم کو محسوس کرو، جوان بھتیجا بوڑھی پھوپھی کا سہارا بنتا ہے یا بوڑھی پھوپھی جوان بھتیجے کا سہارا بنتا ہے؟
¡Gracias!
مومنین کی دولت بیدار عطا فرما. پروردگار ہماری آنکھیں ہمیشہ ہمیں حسین کا عشق مار رہے ہیں. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈال دے. پروردگار فیضان ولایت اہل بیت کو تمام عالم امکان کے لیے عام کر دے. اور حضرت ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم ہے.